ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع دور، بجھ کے بزم ملت بیضہ پریشان کر گئی اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستانِ مسندارائے شہ لولاک ہے۔ نکھت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے خصوصی محمد اقبال اور نشاط ثانیہ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور دانشور اور مشہور شاعر جناب اوریا مقبول جان صاحب۔ جناب اوریا مقبول جان صاحب، علامہ اقبال کی شاعری اور نشاط ثانیہ کے حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری میں جو نشاط ثانیہ کا ذکر کیا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟
میرے خیال میں ساری کی ساری شاعری ہی نشاط ثانیہ کی شاعری ہے، شروع سے لے کے آخر تک اقبال نے اور کسی چیز کا رونا نہیں رویا، اور کسی چیز کا دکھ کا اظہار نہیں کیا، اور کسی حوالے سے گفتگو کی ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس نے نشاط ثانیہ کے بارے میں۔ ان کی جو سب سے مشہور نظم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی مشہور نظم ہے، سب سے بڑی نظم ہے اردو کی، اور وہ ہے مسجد قرطبہ جو ہے۔ اب مسجد قرطبہ جو ہے ساری کی ساری نشاط ثانیہ کی، اس کے اندر وجود عشق ہے، عشق سے تازہ حیات، عشق سے تارے حیات۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں جا کے نماز پڑھنے کے بعد وہ نظم لکھی ہے، اور اس کی مجلس، اس اندلس کے حوالے سے اس نے گفتگو کی ہے، یہ اقبال کا خاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا اقبال کے اس کے نشاط ثانیہ کیا تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک لوٹی پوٹی تہذیب، ایک زوال شدہ معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس نے کئی صدیاں اس دنیا کے اندر رول کیا ہو، حکمرانی کی ہو، مکمل طور پر ایسی حکمرانی، اس سے پہلے شروع سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطنت عثمانیہ کے زوال تک، آپ حیران ہوں گے کہ دو سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک فارس، دونوں کو شکست دے کے دونوں پہ قبضہ کیا، اور اس طرح کرنے کے بعد یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ختم ان کی تہذیب مٹا دی، بلکہ ان کی تہذیب کے اندر خود اس طرح رچ بس گئے کہ وہ لوگ جو تھے مکمل طور پہ مسلمانوں، اور آج وہاں پر ان پورے علاقوں کے اندر ان کی اپنے پرانے اس طرح کی نہ مذاہب نظر آتے ہیں نہ کوئی اور چیزیں۔ پھر سائنس میں، پھر باقی علوم کے اندر انہوں نے ترقی کی، اور اس کے بارے میں اقبال کی جو نشاط ثانیہ کا بیسک مسئلہ یہ تھا کہ ہم واپس اس ترقی کے دور میں لوٹیں، واپس اس مقام پہ آئیں، واپس اس جگہ پہ آئیں کہ جب ہمیں علم کی شمع جو تھی ہماری وہ پوری دنیا کو بھی جگمگاتی تھی۔
للکارتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو،
ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یہ وہ چیز ہے۔
اگر اقبال کی بے مثل شخصیت کو ایک جملے میں سمیٹنے کی ضرورت محسوس ہو تو بسہولت کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مانوی وجود دراصل طبع بلند، مشرب ناب، دل گرم، نگاہ پاک بھی اور جان بیتاب کے حاصل جمع سے عبارت ہے۔ اسلام کے لیے ان کی تڑپ اور مسلم ملت کے بقا اور اس کی نشاط ثانیہ کے لیے ان کی دل گرمی کے بے شمار شواہد ان کے شعری اور نثری کارناموں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی بھی ان کے اسی درد ملی کی تفسیر ہے۔ اس دلسوزی کے اولی نقوش ان کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا کے دورے سے ہی میں نظر آنے لگتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دلسوزی شعلہ جوالا بنتی دکھائی دیتی ہے۔ فلسفہ تاریخ کا یہ بنیادی اور مرکزی سوال رہا ہے کہ قومیں عروج کس طرح حاصل کرتی ہیں، اور پھر کون سے اسباب و علل اس کے آزار اور بعد ازاں موت کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نظم و نثر میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قومیں تب مرتی ہیں جب ان کے ہاں عرفان، شعور اور خودی کی موت واقع ہو چکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمرانیات کے ماہر ابن خلدون اور اشپینگلر دونوں کا خیال ہے کہ تمدن اور تہذیبیں ایک دفعہ مرنے کے بعد حیات تازہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اقبال ان دونوں دانشوروں سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس تقدیری قانون کا بلا استثناء سب قوموں پر اطلاق کیا جائے۔ اقبال کے اس ایقان کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلم ملت کی موجودہ زبوحالی اور زوال پر دل گرفتہ ہونے کے باوجود اس کے روشن مستقبل اور اس کی نشت ثانیہ سے ہرگز نا امید نہیں۔ کیا کوئی محروم یقین متشکک ایسا شعر کہہ سکتا ہے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کا حال زار ہی رقم نہیں کرتے، اسے اس افتادگی اور خاک بازی سے بلند اور برگزیدہ ہونے کا سبق بھی دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ملت اسلامیہ اسلام کے آفاقی اور رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود سے ماورا تصور کو بھول کر گروہوں اور ملتوں میں بٹ گئی، اور نفی خودی اور رہوانیت کے منفی تصورات اور تقدیر پرستی کے جبری میلانات کے اسیر ہو کر اپنے مرکز اصلی سے ہٹ کر زوال سے دوچار ہوئی۔ لہٰذا اپنی انفرادی خودی کے عرفان اور اجتماعی خودی سے انسلاک کے بغیر مسلم نشت ثانیہ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ غیر اللہ کی قید سے آزادی، حریت فکر و نظر، مجتہدانہ زاویہ نگاہ اور مسلم ثقافت کے ہر کی تصور حیات ہی کو اپنا کر مسلم نشت ثانیہ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اقبال نے کس قدر گہرے ایقان کے ساتھ کہا تھا کہ اگر مسلم ملت اس وقت آتش نمرود میں ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، یہی آگ جوہر مسلمانی کو بے نقاب کرے گی۔ اقبال کے نزدیک افراد و اقوام کی حیات تازہ مسلسل حساب و احتساب کی محتاج ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔
ڈاکٹر صاحب، اگر ہم شاعری کا جائزہ لیں اور نشت ثانیہ پہ اگر گفتگو کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں اپنی امیدیں کن قوموں سے وابستہ کی ہیں؟
دیکھیں، ایک بڑا شاندار شعر ہے، اگرچہ کو بڑا عام سا شعر ہے لگتا ہے، لیکن آپ کو دو چیزیں بڑی عجیب و غریب لگیں گی اس کے اندر۔ ایک، اس نے کہا ہے کہ تہران بنے ملت مسلم کا جنیوا،
بالکل
شاید کہ میری قوم کی
تقدیر بدل جائے۔
اب حیران ہوں گے کہ وہ اس تہران کو جنیوا، اس وقت یونائٹڈ نیشنز نہیں بنی تھی، لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، اور لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر تھا جنیوا میں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ مسلمان قوموں کی ایک اجتماعی کیفیت اور اجتماعی حالت جو ہے وہ تہران اس کا مرکز ہو، اور وہاں پر مسلم قومیں بیٹھیں اور مسلم قومیں بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے حل کریں، اور ایک قوم کی حیثیت سے پیش ہو۔ ایک تو اس نے یہ
تہران اگر،
اور دوسرا اس نے اس کی پریڈکشنز دیکھیں، مطلب نشاط ثانیہ کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں کمال بات کی ہے، کیوں فساد ہو فساد ایشیا، کہ یہاں اگر فساد ہوگا تو ایشیا پورے میں فساد ہوگا، یہاں اگر امن ہوگا تو پورے ایشیا میں۔ آپ یہاں پر اقبال کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہم نے تو نہیں اقبال کو اتنا لیا، لیکن کسنجر ڈاکٹرین کہا جاتا ہے دنیا کے اندر، کہ جس کے بارے میں نکسن نے لکھا ہے کہ کسنجر ڈاکٹرین جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹرین ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر مسلم امہ کو آپ نے زیر بار رکھنا ہے، خراب رکھنا ہے، تو تین ملکوں میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایک ایران، ایک پاکستان اور ایک افغانستان، اور وہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں ملکوں کے اندر کسی طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو۔ اقبال کا خواب ایک تو یہ، اور ان کا خواب جو تھا وہ تیسری قوم ہند، کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، کہ یہاں سے بھی ایک میرے عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر امید کی کرنے جو ہے، یا افغانستان ہے یا ایران ہے اور یا پھر پاکستان ہے یا ہند کا علاقہ جو ہے، اس لیے وہ جہاد ہند کی جو پیشین کو ایک حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے۔ اب اقبال جو ہے اس قوموں کو مرکز بناتے ہوئے، پوری کائنات کے اندر اس واپسی کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے کہ جس سفر کے بارے میں میں برٹرن رسل کی بات آپ کو کہوں گا. ان کی ایک کتاب ہے امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے سائنس کے اندر تحقیق کو فروغ دیا. مثلا اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے صرف ترجمے کیے اور یونان کا علم جو ہے ترجمہ نہیں, اس نے کہا نہیں, انہوں نے تحقیق کو آگے فروغ اس طرح دیا.
سائنس کے بانی مسلمان ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ یونانی فلاسفرز کے ہاں گننا تحقیق تھا اور یہ بڑے چھوٹے لوگوں کا کام تھا. تو اس میں رسل یہ لکھتا ہے, یہ ہے رسل اس کے اندر, کہ ارسطو جو تھا اس نے منطق سے دلیل سے ثابت کر دیا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں, 32 نہیں ہوتے. حالانکہ دو بیویاں تھیں, منہ میں انگلی ڈال کے نہیں گنا کہ 32 ہیں یا 28 ہیں, اس لیے کہ گننا جو تھا یہ بنیادی طور پر چھوٹے لوگوں کا کام.
علامہ اقبال لاہوری کے پیغام کو اجاگر کرنے, اس کو پھیلانے کے لیے کیا ذمہ داری ہوتی ہے دانشوروں کا؟
دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا پیغام جو ہے, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر ہیں, ایک راہ عمل بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو دنیا ہی مسلمانوں کی میراث ہے, لہٰذا یہ صرف دانشوروں کا ہی نہیں بلکہ پورے ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علامہ اقبال کا پیغام جس قدر ہو سکے اسے عام کریں. فقط اقبال ڈے منا لینے سے اور فقط کسی ایک دن کو علامہ اقبال کے نام کے ساتھ منسوب کر دینے سے یہ مقصد حل نہیں ہوگا, بلکہ ہمارے نصاب کے اندر جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے, ہر قسم کے جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے اندر علامہ اقبال کے پیغام کو شامل کیا جائے کہ موجودہ حالات کے اندر بھی علامہ اقبال کا پیغام جو ہے وہی ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی طرف چل کے امت مسلمہ جو ہے, نوجوان طبقہ جو ہے, وہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور دنیا کے اندر پھر سے اپنا نام پیدا کر سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جب عصری مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ہے وہ اقبال کے خواب کو پورا کر سکی ہو, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نشاط ثانیہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی قوم ہے جس نے جو ہے وہ تھوڑی بہت ترقی کی ہو؟
میرا خیال ہے اقبال کا جو خواب تھا نا کہ تہران بنے جو جنیوا والا, وہ اب لگتا یہ ہے کہ اقبال کا خواب کہیں نزدیک تر آ رہا ہے, اور اگر کہیں یہ مرکز بن جائے جس طرح وہی ظاہر بات ہے, آپ خود سوچیں کہ آج سے بہت پہلے جب آر سی ڈی بنا تھا تو آر سی ڈی امریکن صورتحال کے اندر پڑی تھی اور اس وقت تو آر سی ڈی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ان کے مفادات پہ, لیکن جس وقت وہ ایکو بنائی انہوں نے تو ایکو کے لیے انہوں نے مسلم اما کو دوبارہ انتشار کا شکار کیا, کہیں یہ دوبارہ اکٹھے نہ ہو جائیں, کہیں ازبکستان تھا. آپ خود سوچیں کہ اقبال کا شاعر ہند کا کلام,
شاعر مشرق کا
کلام کس کا؟ فارسی میں
جی,
اور گایا کس نے؟ تاجک نے, از خواب قرآن خیز قرآن خیز قرآن خیز. آپ خود سوچیں کہ, اور آپ اکثر سوچیں کہ وہاں یہ مسلم اما کی ایک یکجہتی اور ریجن کی صورتحال ہے کہ فارسی ساری زندگی بولتے رہے کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ بساس. اقبال نے محاورہ چینج کیا کہ زمانہ بات نسازت تو با زمانہ ستیس, اور یہ وہ جنگ کی کیفیت تھی کہ جس نے یہاں پر ایک انقلاب کی کیفیت لے کے آئی, اور وہ انقلاب جو ہے اب وہ سب کو برا لگتا ہے. اس لیے برا لگتا ہے کہ اس انقلاب میں وہ امید کی کرن ہے, وہ جو یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی تمتیریں, یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گما تو ہے, مغلوب گما ہے تو, یقین پیدا کر ہے. اور وہ پھر اقبال نے جو اس کے اندر وہ درس دیا ہے اٹھنے کا, گیسو تابدار کو اور بھی تابدار کر, اور
تو رہنا ورد شوق ہے منزل نقل قبول,
لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نقل قبول. اور وہ جو جاوید کو جو خط ہے, میں تو اکثر اوقات کہتا ہوں وہ خط آپ, اس نے اقبال نے اس کو لکھا تھا, اس نے پیانو لانے کے لیے دیا تھا اور اقبال نے اس کو اس میں نظم بھیجی تھی کہ اپنا خودی نہ بیچ غریبی میں نام, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے,
میرا طریق
امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور وہ سارے کے ساتھ اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ریجن جو بنتا یہی ہے, اس کو وہ مایوس تھا باقی ساری قوموں سے, وہ ان قوموں سے, یہ جو ایران ہے, افغانستان ہے, اور اس کا اور کسی حد تک ترکی, یہ چار ملک تھے. یہ میں تو اکثر اوقات کہتا ہوں میں شاید اپنی ذاتی شاید ایکو میں ہوں اس لیے، لیکن نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ریجن جو تھا اقبال کے خوابوں کی تماشگاہ تھا، اور اب یہ بنتا جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ آپ مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر مقدو مزاج خانقاہی میں اسے، اور وہ ڈرتا اسی قوم سے تھا اور اسی کے اٹھنے سے اور انہیں کے جاگنے سے ڈرتا۔
اقبال نے اپنے تمام کلام میں جو ہے وہ شریعت کو اور خدا کی قرآن کی جی باتوں کو اٹھایا، اور اس نے
خودی کا بیسک اس کا کانسیپٹ ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور وہ خودی کے حوالے سے باقی تو سارے کے سارے معاملات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ وہی تو خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے،
یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اللہ کے ساتھ آپ اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہی کہ کن فیکون والی بات، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح قلم تیرے۔
تصفیر ہے مقصود تجارت تو کسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو کسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساتھی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترش وائے سنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔
اقبال رو در دنیای اسلام اگر چنانچہ
اگر ہم اقبال کو دنیا اسلام میں دینی افکار کی تجدید نو کا موضوع پیش کرنے والا پہلا انسان نہ بھی مانے، تب بھی کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع کی طرف توجہ دی، اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جدید دینی فکر اور مذہبی جدت پسندی کی سمت قدم اٹھایا۔ لیکن اس میدان میں سب سے پہلا قدم اٹھانے والے شخص کا نام علامہ اقبال تھا۔ اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب بھی ہے جو دراصل ان کی 7 تقریروں کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ آف اسلام، جس کا پہلا ترجمہ احیاء تفکر دینی کے عنوان سے شائع ہوا، اور دوسرا ترجمہ میں نے کیا جس کا عنوان تھا دینی افکار کی تعمیر نو۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر احیاء تفکر دینی کا عنوان صحیح عنوان نہیں ہے، کیونکہ دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کتاب میں علامہ اقبال کا مقصد دینی افکار کی تعمیر نو ہے، اور خود انہوں نے بھی ری کنسٹرکشن کی لفظ استعمال کی ہے، اور یہ پوری کتاب اسی معنی کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی ان کا مقصد احیاء دین نہیں بلکہ ان کا مقصد تعمیر نو و تجدید ہے، اور یہاں پر تعمیر نو و تجدید سے مراد بھی دین فہمی اور دینی عقائد و افکار پر دوبارہ غور و فکر کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ دین کے بہت سے اصول و عقائد پر پھر سے غور کرنے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے دنیا میں ہر لمحہ رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور یہ نیا فہم ہمارے دور کے حالات سے مطابق ہو۔ مثلا اگر 1400 سال 1500 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کو زیادہ بچے پیدا کرنا چاہیے، تو آج بہرحال زمانہ بدل چکا ہے، اب فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اس نظریے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ ان معیارات کو اختیار کیا جائے۔ اس نظریے کی اس وقت قدر و قیمت تھی اور وہ صحیح بھی تھا، لیکن آج اس کی اہمیت نہیں رہی۔ جس طرح تاریخ میں پہلے بہت سے فلسفی اور غیر فلسفی نظریات معتبر تھے، لیکن آج ان کا اعتبار ختم ہو چکا ہے اور وہ معیار نہیں رہ گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس دور میں بھی ان نظریات کی اہمیت نہیں تھی۔ نہیں، ان کی اپنے زمانے میں حیثیت تھی اور وہ معتبر تھے۔ بنابراین علامہ اقبال جب تعمیر نو یا تجدید کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے۔ علامہ اقبال کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ دین میں زمانے کے مطابق تبدیلی آنا چاہیے، اور وہ زمانے کے مطابق ہو اور اس سے ہم آہنگ ہو، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ اقبال کا نظریہ تھا کہ دین انسان کی تعمیر کے لیے آیا ہے اور وہ انسان کے لیے فلاح و بہبود اور امن و سلامتی لائے اور زندگی میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ بنابراین وہ دین کو سماجی نگاہ سے نہایت مفید سمجھتے ہیں، لیکن اگر دین کا حکم فقط یہ ہو کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھی جائے تو یہ اقبال کو منظور نہیں ہے، یعنی وہ ایسے دین کو قبول نہیں کرتے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اذہان کو صرف آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے اور لوگوں کو فعال و بھرپور زندگی گزارنے سے روک دیا جائے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ سماج کے بعض افراد عورت کے عنوان سے گھر کے اندر گوشہ نشین رہیں، تو اس قسم کے دین کو علامہ اقبال تسلیم نہیں کرتے۔ اس قسم کے دین کو علامہ اقبال ایک نشہ آور دین سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ دین زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، دین اس لیے آیا ہے کہ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ زندگی کے لیے مشعل راہ ہو۔ اسی بنا پر وہ لوگ جو اس سے ہٹ کر سوچتے ہیں، علامہ اقبال ان پر تنقید کرتے ہیں اور وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ وائے ان دینی کے خواب آرت تو را، وائے ان دینی کے خواب آرت تو را، باز در خواب گران دارت تو را، حب افیون است یا دین است این، این سحر و افسون است یا دین است این۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے ہو اس دین پر جو تمہیں سلا دے اور پھر تمہیں گہری نیند سلائے رکھے، تو یہ دین ہے یا افیون سے محبت ہے؟
باز در خواب گران دارد،
یہ سحر و جادو ہے یا دین ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس طرح کے دین کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں اسلام بہت وسیع دین ہے، ایسا دین جس میں زمانے کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دین کے لیے ان کے پاس نہایت قابل قبول دلیلیں موجود ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اصول و قانون اجتہاد ہے جو دوسرے کسی بھی دین میں نہیں ہے، اور یہی اصول اجتہاد دین کو مستحکم و معقول بنا سکتا ہے اور جدید زندگی میں بھی مشعل راہ بن سکتا ہے۔
دین رو پویا و متحول و به سوی زندگی نوین میتواند رهنمون شود۔
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔